بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم آج کا حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے ہم سبقن پڑھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن سالم نیشاپوری رحمت اللہ علیہ کے احوال کے بارے میں کہ وہ تبع تابعین میں سے ایک مشائخ خراسان کے پیشوا اور اپنے وقت کے بے مثل بزرگ عمر ابو الحفص عمر بن السالم نیشاپوری الحدادی نہایت ہی بزرگ اور بلند مرتبہ صوفیہ میں شمار ہوتا تھا اور سب مشائخ کے ممدوح تھے. ابو عبداللہ کے صحبت یافتہ اور حضرت احمد کے رفیق تھے اور شاہ شجاع ایسے شخص سے چل کر آپ کی زیارت کے لیے آتے. ایک مرتبہ بغداد میں مشائخ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے لیکن آپ عربی بول نہ سکتے تھے. جب بغداد پہنچے تو آپ کے ارادت مندوں سے ایک شخص سے کہا یہ بہت بری بات ہے کہ خراسان کے شیخ المشائخ کو ترجمان کی ضرورت ہو. جب مسجد شونیزیا میں آئے تو سب مشائخ بھی وہاں آئے اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے. آپ نے ان مشائخ سے ایسی فصیح عربی میں کلام فرمایا کہ آپ کی فصاحت سے سب دنگ رہ گئے. آپ سے مشائخ نے سوال کیا کہ جوان مردی کیا ہے؟ فرمایا آپ لوگوں میں سے کوئی صحب ابتدا کریں اور اس کے متعلق کوئی قول بیان کریں. حضرت جنید نے فرمایا جوان مردی میرے نزدیک تو جوان مردی کو نہ دیکھے, جو کام کرے اس کو اپنی طرف نسبت نہ کرے, وہ یہ کام بھی کرتا ہے. اور حضرت ابو حفص فرماتے ہیں شیخ نے بہت اچھا فرمایا لیکن میرے نزدیک جوان مردی یہ ہے کہ اوروں سے انصاف کرے اور دوسروں سے انصاف کا مطالبہ نہ کرے. تب حضرت جنید نے فرمایا اے دوستو اٹھو. اور حضرت ابو حفص جوان مردی میں آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد پر غلبہ پا گئے اور کہتے ہیں آپ کی توبہ کی ابتدا یوں ہوئی, آپ ایک کنیز پر فریفتہ ہو گئے. لوگوں نے آپ سے کہا کہ نیشاپور کے میں ایک یہودی جادوگر رہتا ہے, تمہارے اس کام کا علاج اس کے پاس ہے. چنانچہ شیخ ابو حفص آپ کے اس کے پاس گئے اور اپنا حال بیان کیا. یہودی نے کہا کہ 40 روز تک نہ نماز پڑھو, نہ کوئی اچھا عمل کرو اور نہ نیک نیتی کا کوئی کام کرو, نہ دل و زبان پر لاؤ تاکہ میرا جادو اثر کرے اور تیری مراد حاصل ہو. اس نے ایسا ہی کیا. جب 40 روز ہو گئے تو یہودی نے جادو کیا لیکن آپ کی مراد پوری نہ ہوئی. یہودی نے کہا کہ ضرور تو نے اس عرصے میں کوئی نیک کام کیا, سوچ لو. حضرت ابو حفص نے کہا میں نہیں جانتا نیک اعمال میں سے کون سا عمل میں نے کیا سوائے اس کام کے کہ ایک روز راستے میں چلا آ رہا تھا, ایک پتھر پڑا ہوا تھا جسے میں نے راستے سے ہٹا دیا کسی پاؤں کی ٹھوکر نہ لگے. تب یہودی نے کہا کہ پھر تو اس خداوند کو آزردہ نہ کر جس کا 40 روز تو نے فرمان ضائع کیا مگر اس نے تیرے اتنے سے رنج اٹھانے کو بھی ضائع نہ فرمایا. اور یہ سن کر اس وقت توبہ کی اور یہودی بھی مسلمان ہو گیا اور وہی لوہار کا کام کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے حضرت ابو عبداللہ سے ملاقات کی اور آپ مرید ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد نیشاپور واپس آئے. کہتے ہیں ایک روز نابینا بازار میں قرآن پاک لے رہا تھا, آپ اپنی دکان پر بیٹھے کام کر رہے تھے, اس کی قرت آپ پر غالب آئی, آپ پر وجد طاری ہوا, بے خود ہو گئے اور ایسی حالت میں آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر آہنگیر کے بغیر تپتا ہوا لوہا بٹھی سے باہر نکال لیا. جب شاگرد نے آپ کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا. حضرت ابو حفص کو ہوش آیا تو آہنگری کا پیشہ چھوڑ دیا, پھر کبھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے. آپ سے روایت ہے کہ میں نے عمل چھوڑ دیا, پھر جب میں نے اس کی طرف رجوع کیا تو پھر عمل نے خود ہی مجھے چھوڑ دیا, تو میں نے پھر کسی کبھی بھی اس کی طرف رجوع نہ کیا. اس لیے کہ جس چیز کا چھوڑنا بندہ کے تکلف اور کسب سے ہو اس کا چھوڑنا اس کے کرنے سے بہتر نہیں ہوتا۔ اس بات کی صحت کی دلیل تمام کسب آفات کا محل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کیفیت کسی کو عطا فرما دے۔ ساری زندگی اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا، پھر بھی ایک دفعہ کہتے ہیں لفظ یا رحمان تو عرش سے تین دفعہ آواز آتی ہے، رحمان اور رحیم بندے کو پکارنے والے، رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے بندے، بول کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ 40 دن تک جی بھر کے نافرمانی کی، 40 دن تک جی بھر کے نافرمانی کی، اور پھر 40 دن کے بعد، 40 دن کے بعد صرف ایک نیکی کی، ایک پتھر ہٹا دیا۔ یاد رکھیے گا، اللہ جل شانہ کے ہاں مومن کی ایک ایک نیکی کی بہت قدردانی ہے۔ جو میرا رب بندوں سے شکوے کرتا ہے، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، میرے بندے تم نے میری قدر ہی نہ کی، وہ رب نعوذ باللہ بے قدرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹے عمل کی قدردانی اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے کہ میرے بندے تو چھوٹا سا عمل کر لے، ہم تیری قدر کریں گے، چھوٹا سا عمل کر لے، چھوٹا سا۔ اٹھے ہوئے قدم، اٹھی ہوئی نظریں، پھیلے ہوئے ہاتھ خیر کی طرف، اللہ کے ہاں اس کی بہت قدردانی ہے۔ حتیٰ کہ اگر شر کی طرف بھی قدم اٹھیں، نافرمانی کی طرف بھی قدم اٹھیں، تو اللہ پاک جل شانہ فرشتوں کو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، اس کی توبہ کا انتظار کرو۔ اور پھر اس نے توبہ نہیں کی اور نام اعمال میں لکھ دیا، پھر موت تک میرا اللہ اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، موت تک توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور پھر اس کی شان کریمی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے کہ موت کے بعد بھی اس کی رحمت انتظار میں ہے۔ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہو، چلو اس کو بڑھاتے جاؤ اور اس کی قبر کو ٹھنڈا کرتے جاؤ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو قبروں میں جائیں گے تو جہنمی ہوں گے، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، اور جب اٹھیں گے تو جنتی ہوں گے۔ سیدہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کچھ خیریں، صدقہ جاریہ، کچھ عمل ایسے چھوڑ کے جائیں گے، اللہ ان کی خیر اور ثواب بندے کو قبر میں پہنچاتے رہیں گے، پہنچتے پہنچتے پہنچتے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گے اور اس کے گناہ تھوڑے ہو جائیں گے۔ مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ہم تو ایک ایک ذرے کو پھر تولیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی اور اس کے گناہ تھوڑے رہ جائیں گے، اور اللہ پاک اس کو جنتیوں میں شامل کر دیں گے۔ اور وہ قبر میں جب دفن ہوگا جہنمی تھا، لیکن جب قبر سے اٹھا جنتی تھا۔ میرے رب کی رحمت موت کے بعد بھی انتظار کرتی رہتی ہے، اور یہ میرے آپ کے پیمانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، میرا اللہ چاہتا ہے تو پل میں بڑھا بھی دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو اسے کسی بندے کے نہ نیکیوں کی ضرورت ہے نہ اعمال کی، وہ تو اپنی شان کریمی سے ایک پل میں چاہے بخش دے۔ بے شمار واقعات ہیں، آپ کی ہوئی نیکی چھوٹی سی نیکی، یعنی 40 دن اس نے جادوگر نے کہا کہ کوئی خیر نہ کر اور گناہ ہی گناہ کر، اور اس نے جی بھر کے نافرمانیاں کی، ایک نیکی کر لی، اور وہ بھی چھوٹی سی، راستے میں سے پتھر ہٹا دیا، اور کوئی نیکی بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اس جادوگر کا جادو اس پہ اثر نہ کیا اس نے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، جو لوگ جادو سے نجات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جادو ان پہ اثر نہ کرے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، اور چاہتے ہیں کہ جادو ان پہ اثر نہ کرے، وہ خیر کو اپنائیں، نیکیوں کا کام کریں، اور نیکیوں کی طرف بہت زیادہ توجہ کریں. یہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. نیکیوں کی طرف اگر توجہ کریں گے تو نیکیاں خود خیر بن کے اس سے ارد گرد ایک حفاظت کا دیوار, حفاظت کی دیوار بنا دیں گے. نور کی, روح کی, روحانیت کی حفاظت کی ایک دیوار بن جائے گی. جیسے اس نے ساری نافرمانیاں کی, 40 دن ساری نافرمانیاں کی, ایک چھوٹی سی نیکی نے اس کے دل اور ایمان کو بچایا کہ اس کے کالے جادو نے اثر نہ کیا. یہ جو تسبیح خانہ مخلوق کو نیکی اور چھوٹے چھوٹے اعمال پہ لگا رہا, چھوٹے چھوٹے اعمال پہ لگا رہا, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا نور کتنا ہے. ہر عبادت کا نور ہے, ہر تسبیح کا نور ہے, ہر سنت کا نور ہے. قرآن پاک کی ہر آیت یا اسماء حسنہ میں سے کوئی لفظ وظیفے کے طور پہ پڑھا جائے یا ویسے پڑھا جائے, اس کا ایک نور ہے. اس نور سے زندگیوں کے میں انقلاب آتا ہے اور زندگیوں کے پل پل اور سانسیں سانسیں اور روئیں روئیں بدل جاتے ہیں. اس نور کی وجہ سے, اس نور کی وجہ سے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تسبیح خانے گئے, ہمارے کام بھی بنے, ہماری زندگیاں بھی بدلیں. تسبیح خانے کا کمال نہیں, وہ جو تسبیح ہے اس کا کمال ہے, اس تسبیح کا کمال ہے. جس تسبیح کی برکت سے مخلوق خدا کو اتنی روحانیت ملی, اس تسبیح کا کمال ہے. جو اللہ کی مخلوق کو ملتی ہے. میرے پاس کئی لوگ آئے کہ ہم دنیا لینے آئے تھے, کوئی مسئلہ تھا, کوئی قرض تھا, یا کوئی بیماری تھی, یا کوئی تکلیف تھی, یا کوئی زندگی کی الجھنیں تھیں, آئے تو دنیا لینے تھے, وہ بھی مل گئی, پر آخرت ایسی ملی شاندار کہ آج تک سوچا ہی نہیں تھا, آج تک سوچا ہی نہیں تھا ایسا بھی مل سکتا ہے, آج تک سوچا نہیں. ایسی لوگوں کی زندگیاں. ابھی میں رات ہی آیا ہوں سفر کا, تھکا ہارا. اب اس کے بعد پھر اگلی ذمہ داری میری ابھی شروع ہو جائے گی. ہم ایک جگہ گئے تو ایک صاحب ڈرائیور تھے, رات کی کل کی بات ہے, لمبا سفر تھا بہت زیادہ, ایک ڈرائیور تھے, کسی سواریوں کو اس نے اٹھایا ہوا تھا. بڑی محبت سے ملے, بڑے پیار سے ملے کہ میں آپ کے ساتھ فوٹو اتروا لوں. میں نے کہا کیا پایا؟ کہا کہ نیٹ پہ پوسٹوں پہ آپ کے درس, وظیفے, تسبیحاں, میری بہن کی شادی نہیں ہوتی تھی وہ ہو گئی, گھر کے مسئلے تھے وہ حل ہو گئے, گھریلو الجھنیں تھیں وہ دور ہو گئیں, حالات بہتر ہو گئے. ایک اور صاحب ملے, کہنے لگے کہ میں ایک جگہ, ایسی جگہ تھا جہاں برف پڑ گئی اور ایک ہی رات میں 2.5-3 فٹ برف پڑ گئی, راستے سارے ختم ہو گئے, راشن کھانے پینے کا ہمارے پاس ختم ہو گیا, برف تھی بہت سخت, کیا کریں. آپ کے درس میں ایک وظیفہ سنا تھا, میں نے ظہر کے بعد صرف ایک تسبیح و وظیفہ پڑھی, اور میں نے اپنے 2-3 ساتھی اور بھی تھے ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا. اللہم انکا ملیکن مقتدر ما تشاء من امر یکون. حضرت سعید بن المسیب, سید التابعین, مسجد نبوی کے کھونٹے تھے, یا ان کا وظیفہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل, پریشانی, دکھ, تکلیف, ناکامی, مسائل دیکھے, میں نے یہ پڑھا اور میرا کام ہو گیا. میں نے درس میں کئی دفعہ اس کے کمالات, برکات, خود اپنی ذات کے حوالے سے بھی ایک واقعہ سنایا تھا. وہ کہنے لگے میں نے ظہر کے بعد ایک تسبیح پڑھی, اور ظہر کے بعد, عصر کے بعد, اس کے بعد اللہ نے کوئی ایسا راستہ کھولا ہمارے لیے کہ ہم اس برف کے طوفان سے نکل گئے. ایک اور صاحب ملے مجھے, سید بادشاہ. وہ کہنے لگے ایک صاحب نے ایک بہت غیر ملکی کسی محکمے میں, مناسب نہیں نام لینا, اس میں انہوں نے 55 سال زندگی میں جاب کی گزاری, 55 سال. مجھ سے کہنے لگے کہ میری بھی بخشش ہو سکتی ہے, اور وہ جاب ایسی تھی جس میں دنیا کا ہر عیب, ہر گناہ, ہر بدکاری موجود تھی. 55 سال کے بعد میں انہیں ایک, کہنے لگے کشمیر کے ایک پیر صاحب تھے, بزرگ تھے, ان کے ہاں لے گیا. اس نے جب اپنی زندگی بیان کی تو کہا کہ میرے پاس تیرا کوئی حل نہیں، اتنے گناہ، اتنے گناہوں کے پہاڑ، تیری بخشش کا نظام میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، میری اگر بخشش نہیں ہوتی تو میں ٹھیک زندگی پہ چل رہا۔ وہ اپنی موجودہ گناہوں کی زندگی پہ ضد میں آ گیا، کہنے لگے منت کر کے میں اسے ایک دفعہ تسبیح خانے لایا، اور تسبیح خانے میں آگے خود جب وہ آ کے بیٹھا تو قدرتی اللہ کی طرف سے ایسا مضمون چل رہا تھا جس میں گناہگاروں کے لیے بخشش کے واقعات در واقعات کہ اللہ کی رحمت کتنی غالب ہے اور کتنی وسیع ہے۔ کہا وہ سنتا رہا پھر پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ مجھے تو یہی آ کے جو ہے کچھ سامان ملا ہے بخشش کا، کوئی سہارا ملا ہے، کوئی آسرا ملا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ اور پھر اس کی زندگی بدل گئی، 7 سالہ دور چخ تھا ساگر کا ایک جام، 7 سالہ دور چخ تھا ساگر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، پہلو کو جو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ اس کی زندگی ایسی بدلی۔ پھر جب اس کی موت کا وقت آیا تو کہا کہ موبائل میں وہ ویڈیو موجود ہے کہ اس نے 2 دفعہ کلمہ پڑھا۔ اب سوچ نہیں سکتے لوگوں کو اس میٹھی میٹھی تبلیغ کی گہرائی کے، بعض اوقات کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا اور اس کے اندر حقائق کیا ہیں۔ ہم ایک بہت بڑے ویرانے میں گئے پرسوں، اتنا دور ویرانہ تھا، اتنا دور جس کی حد نہ، ایک جگہ جا کے بیٹھے، وہاں کے ویرانے میں رہنے والا ایک چھوٹے سے مکان، ٹوٹے پھوٹے سادہ سے، ایک صاحب آئے، اس نے دیکھا، تعارف ہوا تو کہا میرے گھر چلیں، چھوٹا سا کمرہ، اس میں ہم جا کے بیٹھے۔ جب جا کے بیٹھے تو کہنے لگے میری پیر صاحب ہیں فلاں جگہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے کیا دیا؟ بیٹے کو کہنے لگے کمپیوٹر لگا اس ویرانے میں جس کے گھر روٹی پوری نہیں، میں آتے ہوئے اس کو کچھ دے کے آیا، کچھ بھی نہیں، کمپیوٹر لگایا۔ پھر بیٹے نے چھوٹے سپیکر لگائے اور پیر صاحب بیٹھے ہیں، 7 ساز ہیں، موسیقی ہے، اور اس موسیقی کی دھن پہ بندے ناچ رہے ہیں۔ ایسا مخلص شخص۔ کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا گلاب خان۔ سچا مخلص، اور اس کے پیر نے اسے یہ زندگی دی تھی، اسی کو سینے پہ لگائے ہوئے ہے۔ کمرے میں پیر صاحب کی بڑی سی تصویر تھی، میں نے مجھے کہنے لگے، میں نے ہاں، میں نے کہا لگاؤ۔ تو میرے ایک ساتھی ہیں تو شاید ان کو تقوی کا کوئی حیضہ تھا، مجھے کہنے لگے بند کرے، میں نے لگا ہے چلنے تو چلا، ناچ رہے ہیں لوگ، نوٹ ہیں، گانا بچانا ہے۔ ہم نے وہاں ظہر کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نکل آئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ دیکھو تسبیح خانے کے پیر خانے نے تمہیں کس کام پہ لگا دیا، وہ مخلص ہے، وہ مخلص، نرام مخلص۔ اس کے مرشد نے اسے اس زندگی پہ لگا دیا کہ میرے مرشد 95 میں فوت ہو گئے، 1995 میں، بس انہوں نے مجھے یہ زندگی دی تھی، میں اسی کو سینے سے لگائے، غریب آدمی ہوں، کرایہ نہیں ہوتا وہاں پیر خانے جانے کا، اور پیر خانے جانے کے لیے پھر کچھ تھوڑا سا نظر نیاز بھی چاہیے، وہ بھی نہیں ہوتا، پر 95 کے بعد میرے مرشد حق ہو گئے،
پردہ کر گئے، مجھے ایک زندگی دے گئے،
لمبا سفر کیا میں نے، ویرانے میں پہنچا جہاں انسان شاید مل ہی نہ سکیں، گمان ہے ہم 6-7 حضرات تھے بیٹھے تھے تو وہ خود آ گئے، آئے میرے گھر چلیں، واہ میرا مولا، اس کی زندگی میں صرف وہی کچھ ہے، بس اس کی زندگی میں اس کا ساری زندگی کا سامان کھٹیا وٹیا وہ یہی کچھ ہے۔ تسبیحانہ مسنون اعمال، اکابر کی زندگی، قرآن کی آیات، تسبیحات، اور پھر ہمارے کچھ لوگوں کو ایک شک پیدا ہوا کہ شاید میں وظیفے بنا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں، بنا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں، جو وظائف تسبیحات کی ترکیب ہے، تعداد ہے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے، یا جو میں زندگی دے رہا ہوں ہمارے اکابر سے، محدثین سے، مفسرین سے، صلحاء سے، یہ ثابت بھی ہے۔ تو ہمارے تسبیح خانے کے علماء نے ایک پیج بنایا، اس کا نام ہے اکابر پر اعتماد، کہ ہماری جو وظائف، جو تسبیحات، جو جنات کے واقعات، جو جنات کے مشاہدات اگر بیان ہوتے ہیں تو ان سب کی سند اس، آپ فیس بک میں، واٹس ایپ میں کھولیں، انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، ایک سارا پیج کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہم بتا رہے ہیں ایک سند ہے، ایک سند ہے۔ حتیٰ کہ میں نے جو میرا جو روپ ہے اس کی بھی سند ہے کہ مولانا عبدالشکور لکھنوی، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے امیری آل سنت تھے، ویسا لباس پہنتے تھے، میرے پاس اس کی سند موجود ہے، گلے میں اگر میں مالا پہنتا ہوں تو اس کی سند موجود ہے اکابر سے۔ اصل میں سبق ہی بھول گیا، ہم نے آل رسول کسی اور کے حوالے کر دیے، اولیاء کسی اور کے حوالے کر دیے، وظائف کی دنیا کہیں اور کے حوالے کر دی، خالی ہو کے بیٹھ گئے۔ وظائف تسبیحات جو ہمارے اکابر دیتے تھے، مجھے سندھ کے مخلصین نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ الہند، بڑے بڑے حضرت مدین رحمت اللہ علیہ کا وہاں جمع ہوئے، لمبی بات ہے، فرمانے لگے اگر لوگوں کا ایمان اور عقائد بچانے ہیں، بڑوں کی نبضوں پہ ہاتھ دیکھے، بڑوں کی نبضوں پہ، امت کی نبضوں پہ کیا ہاتھ ہے، تو ہر اسٹیشن پہ ایک پیر بٹھائیں جو لوگوں کو تعویذ دے اور وظیفے بتائے اور دم کرے، کیونکہ پہلے تھا ہی اسٹیشن، کوچیں گاڑیاں تو تھیں ہی نہیں، پہلے اونٹ گدے گاڑیاں تھیں، پھر ریلوے لائن بچ گئی، اسٹیشن تھے، ساری زندگی کا نظام تھا ہی اسٹیشن، ہر اسٹیشن پہ ایک پیر بٹھائیں جو لوگوں کو تعویذ دے، پھونک مارے، دم کرے، لوگوں کا ایمان بچ جائے گا، عقیدہ بچ جائے گا، اور لوگوں کو دین پہ لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ میں ابھی سفر میں دوستوں سے ایک بات کر رہا تھا، دو معاشرے کے افراد ہیں جن کا معاشرے پہ گہرا اثر ہے، ان کی بات کا اثر ہوتا ہے، ایک معالج، ایک پیر، حکیم ڈاکٹر معالج، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت جاگنا ہے، یہ آپ کی سارے چارٹ میں یہ کاٹا ہے، یہ کھانی ہے، یہ ٹک کر دیا، یہ نہیں کھانی، کہتے ہیں وہ ڈاکٹر نے منع کیا نا، میں نہیں کھا سکتا، حکیم نے منع کیا، میں نہیں کھا سکتا، اچھا بد پرہیزی کر رہا ہوں، احساس ہوتا ہے منع ہے، بد پرہیزی کر رہا ہوں، بس تھوڑا سا ایک احساس ہے کہ میرے معالج نے مجھے منع کیا ہے۔ معاشرے میں دو شخصیات کا بہت زیادہ اثر ہے، ایک پیر کا، پیر جو زندگی دیتا ہے، وہ زندگی گلاب خان واہ ویرانے میں بیٹھا، اس زندگی کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے، واہ گلاب خان واہ، بڑا مخلص، زندگی کو سینے سے لگائے بیٹھا، مجھے گلاب خان نے سچ بتائے، بہت کچھ سیکھنے کو دے دی، گھنٹہ ڈیڑھ اس کے گھر بیٹھے، پھر ظہر پڑی، پھر میں نے کہا اب سفر کریں، آگے سفر کرنا ہے، پر میں نے کہا غلام خان زندہ باد، تیرے خلوص، تیرے اندر کی جو طلب ہے نا، میں اسی کو شاباش دیتا ہوں، قصور میرا ہے، میں تجھے سچی منزل نہ دے سکا، قصور میرا ہے، تجھے جو منزل کسی نے دی تو نے اسی کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تسبیحان لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ تسبیحان نے انسانیت کو کیا دیا ہے؟ میں یہ گردوارے گیا، اس کی پوسٹیں بھی نیٹ پہ آئی ہیں، یہ جو ناروال کے ساتھ کرتارپور نئی راہداری کھلی ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، اس کے سردار گوبند سنگھ گیانی جی میرے پاس آتے ہیں، بہت آتے ہیں، جو اس کے ہیڈ ہیں سارے نظام کے سکھ، بہت اصرار تھا، میں گیا، وہ مجھے وزٹ کرا رہے تھے، ایک بہت ماڈرن خاتون اپنے بچوں کو لائی، ان پہ ہاتھ پھیر رہے، آپ اپکری والے ہیں نا، میں آپ کی پوسٹیں پڑھتی ہوں، اور بہت تسبیحاں، بہت ذکر، اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ، اور میں حیرت زدہ تھا، کوئی شخص بظاہر تو اس کو دیکھے میں مسلمان بھی نہیں کہے گا، لیکن تسبیحانے نے اعمال نبوی کی برکتیں دلوں میں پہنچائیں، اندر موجود ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، اندر موجود ہے، میرے تو گمان میں نہیں تھا۔ میں نے ایک درویش سے عرض کیا، اللہ والے سے، میں کہا بشورت بہت زیادہ ہے، اخلاص کی چونڈی نہیں ہے، ایسے لفظ کا، چونڈی کہتے ہیں چٹکی کو، تو مجھ سے کہنے لگے شہرت کے لیے دن رات محنت کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی اللہ کی طرف سے ہوئی، کہا جس نے دی ہے بس وہی حفاظت بھی کرے گا، وہی سنبھالے گا بھی صحیح، فیس بک پہ کہاں کروڑوں ہر مہینے، کیا نظام، کہاں سے کہاں، میگزین، ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے ذریعے آپ لوگوں کو بدل دے رہے ہیں۔ مجھے حضرت خاصی رحمت اللہ علیہ کے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمانے لگے، میرے پاس بہت لوگ آئے، باتیں سنی، پھر میں نے خود سنا، اور اس بات پہ مجھے خلافت دی کہ فرمانے لگے کہ میں نے حیرت انگیز بات یہ دیکھی ہے کہ آپ لوگوں کو بدل دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں، کہا وہ جو ہمارے اکابر ترتیب اہل اللہ، وظائف، تسبیحات، ذکر، اللہ سے مانگنا، اللہ سے لینا، کہ لوگوں زندگی مال سے نہیں اعمال سے، وہ ترتیب آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور لوگ تسبیح مسلح سے جڑ رہے ہیں، بدل دے رہے ہیں، اگر یہ نہ دیا تو غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، شرک اور بدعت کی طرف مائل ہوگا۔ شایاس رحمت اللہ علیہ کے پاس نظام الدین کے مرکز میں ایک شخص آیا، لو لوہان، کپڑے پھٹے ہوئے، تو آپ کہتے ہیں حضرت کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا، یہ نظام الدین اولیاء کے دربار کے ساتھ بہت بڑے شرک ہو رہے، آپ انہیں نہیں روکتے؟ میں نے ایک بندے کو روکا تو پھر انہوں نے مجھے مارا اور یہ حال کر دی۔ شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو میں کہتا ہوں، مجھ سے دعوت دینا سیکھ لے، اس وقت جو کر رہا تھا تو اسے نہ روکتا، کوئی غرض مند تھا، کوئی دیوانہ تھا، پھر اس سے پیار کرتا، محبت کرتا، منت خوشامت کرتا، اور اس کو بعد اس کو کہتا، انہی درویش حضرت نظام الدین اولیاء خواجہ غریب نواز نے ایک نفل بتائے حاجت کے، اور کوئی وظیفہ بتائے اللہ سے مانگنے کا، ہمیں تجھے نہ بتا دوں، اور تھا تو غرض مند دیوانہ۔ اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی، گھاس دکھاؤ آ جائے گی، انسان بھی ایسے ہے، جہاں نفع ملے گا وہیں آئے گا، تھا تو غرض مند دیوانہ، آج تو اس سے محبت کرتا، پیار کرتا، الفت کرتا، اسے اعمال نبوی کی طرف متوجہ کر دیتا، وہ تیری بات مانتا, جب اللہ سے ملنا آ جاتا تو پھر کہیں اور جانا تو دور کی بات ہے, اسے اللہ سے لینا آ گیا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا. جب اللہ سے لینا آ جاتا اور براہ راست اللہ کے خزانوں سے لینا آتا تو پھر کہیں اور جاتا, کہاں نہ جاتا, کہا اس لیے تو کہتا ہوں ہم سے دعویٰ دینا سیکھ لو. اعمال نبوی کملی والے کی چوکٹ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کی زندگی کا نظام میں پوری تاریخ کی سیرت میں میرا مطالعہ کمزور ہے, مجھے آج تک یاد نہیں میرے آقا کملی والے کی کسی مسلک کی تاریخ میں میں نے نہیں پڑھا کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا اور حضور نے تھپکی دیا کہا جا کامیاب ہے. نہیں, ہر بندے کو کسی عمل پہ لگایا ہے, کسی کو فرمایا یہ دعا پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سوا, کسی کو فرمایا یہ دعا پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضاء وشماتت الاعداء, کسی کو یہ عمل پہ لگایا, کسی کو اس عمل پہ لگایا, کسی کو صلاۃ الحاجت پہ. ساری دنیا کی سیرت کی کتابوں میں دعائیں اعمال نبوی میرے کملی والے کی نور بھرا ہوا ہے. تسبیحانہ امت کو اس خیر میں لگا رہا کہ چھوٹی سی نیکی کر لے وہاں جادو اثر نہیں کرے گا. حضرت پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے 26ویں باب میں یہ بات فرمائی ہے, اثر نہیں کرے گا, جادو اثر نہیں کرے گا. کیوں؟ اعمال نبوی کا ایک نور ہے, کملی والے کے مبارک مقدس مطہر منور اعمال کا ایک نور ہے, ایک حصار ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ شیطانی چیزوں کو دور کرتا ہے, فرشتوں کی حفاظت, فرشتوں کی برکتوں اور رحمتوں میں اللہ کے فضل میں آ جاتا ہے, وہ نور ہے. تسبیحانہ دن رات اس بات کی محنت کر رہا, انسانیت کو کیا لگا رہا, گلاب خان بھی ایک زندگی لے کے چل رہا, کیوں؟ اس کے مرشد نے دی ہے. دو بندوں کا معاشرے میں سخت ترین اثر ہے, ایک پیر کا ایک معالج کا, میری زندگی کا نچوڑ ہے یہ, اس کے پیر نے اسے ان راہوں پہ لگا دیا. میں نے جو باقاعدہ پریکٹس شروع کی 1991 میں شروع کی ہے, فارغ ہوا ہوں تعلیم سے. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ یعنی کسی حکیم ڈاکٹر کا کلینک چلنا بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ عرصے کے بعد آ کے لوگوں کا اعتماد آتا ہے. میرا حکمت کا پوڑیوں کا جو بھی تھا نظام وہ سارا چل پڑا. تو یہ بچہ نہ گر جائے, یہ بچہ کہاں کھڑا ہوا ہے, کوئی وارث ہے اس بچے, نیچے نہ گر جائے. تو ہمارے ایک پروفیسر تھے, ہمیں میڈیسن پڑھاتے تھے, بہت جلالی بندے تھے, والی بال کے بڑے چیمپئن تھے, بہت بڑے, بہت پرفیکٹ. اچھا, جس سال ہمیں انہوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھایا, فورتھ ایئر تک پڑھاتے تھے, تو اس کال وہ ریٹائر ہو گئے. ایک دفعہ نا اچانک کئی سالوں کے بعد, یعنی کئی سالوں سے مراد یہ کہ میری پریکٹس کو ابھی پہلا سال تھا, تو کیونکہ میں کئی سالوں کے بعد ہی وہاں سے فارغ ہوا کالج سے, اچانک آ گئے. میں اٹھا, کرے چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں, میں نے سنا ہے تیری پریکٹس چل پڑی ہے, تیرا طریقہ کار دیکھنے آیا ہوں. ٹھیک ہے, میں کہا کھانا, تجھے میں نے کہا چپ کر کے بیٹھا رہا, سختی سے. ٹھیک, میں لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں, دوائی کی پوڑیاں دے رہا ہوں, ہمارے یہاں فقیروں کے پاس تو یہی کچھ ہوتا ہے. بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے, اٹھ کے جانے لگے تو کہا تو ناکام ہو جائے گا, میرا زندگی کا تجربہ ہے ساری عمر کا. میں کہ جی وجہ,
کہنے لگے پوری دوائی تو بالکل ٹھیک دے رہا ہے، تیری تشخیص بھی ٹھیک ہے، تجویز بھی ٹھیک ہے، بھئی تو لوگوں کو جو وظیفے بتا رہا، تیرے ساتھ ایک ٹوکری پڑی ہونی تھا، یہ تھی تویزوں کی، دھونی، تویزیں، اگربتیاں، یہ چیزیں دیتا، وہ لوگ فرض نماز سے چلے گئے، فرض سے عین سے چلے گئے، تو لوگوں کو تسبیحاں بتا رہا. میں نے کہا سر میرے مرشد نے یہی ترتیب بتائی ہے، کرا تو ناکام ہو جائے. ان کا تجزیہ ٹھیک تھا، پھر ایک ان کو فالج ہو گیا آخری زندگی کے مرض الوفات میں، میں گیا تو زبان میں ذرا لکنت تھی، مجھ سے پوچھا کیا حال ہے تیری پریکٹس میں، کہ جی اور بڑھ گئی. کہ اللہ پھر تیرے ساتھ کوئی دعائیں ہیں، میرا تجزیہ یہی ہے کہ تیرے پاس کسی کو نہیں آنا چاہیے. وہ سچ کہہ رہے تھے، ان کی دلیل سچ تھی کہ امت فرائض سے چلی گئی ہے. حکیم الاسلام حضرت قاری محمد تیسر رحمۃ اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے جو میرے مزاج کی چونکہ تھی، ذوق کی مجھے اچھی لگی. اور میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مکہ والوں کو دعوت دی، وہ دنیا اور مال اور اقتدار اور حکومت کی دعوت دی، آخرت کی نہیں دی. کیا دعوت دی؟ میں ایک گڑ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، ایک چیز بتاتا ہوں، میری بات مان لو، عرب اور عجم کی بادشاہت تمہارے قدموں پہ ہوگی. اچھا یہ نہیں بتایا جنت ملے گی، آخرت ملے گی، نور ملے گا، روح ملے گی، روحانیت میں نہیں بتایا. میرے حضور کی سب سے پہلی دعوت یہی ہے. ان درویشوں نے فرمایا، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ دنیا کو بتا رہے تھے، دنیا کو، اور اصل پیچھے آخرت تھی. اللہم لا عیش الا العیش الآخرة. کئی لوگ ایسے ہیں کہ دنیا لینے آئے، اللہ نے انہیں آخرت کا نظام ایسا کہ زندگیاں بدل گئیں، گھروں کے گھر بدل گئے، ان کے مزاج، ان کی سوچیں بدل گئے، خاندان ہی خاندان ہے. پھر جتنی بھی خانقاہیں ہیں ان میں ان کے مسلک کے لوگ آتے ہیں. تسبیح خانے میں ہر مسلک آتا ہے، ہر مذہب آتا ہے. بریلوی میرے پاس آتے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ہندو، سکھ، اور گورے بھی ہمارے پاس، ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک نظام ہے جس سے انسانیت کو خیر مل رہی ہے، جس سے انسانیت کو برکتیں مل رہی ہیں. ایک نظام ہے جس کے بارے میں حضرت پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج نشاندہی کی ہے کہ ایک بندے کو چھوٹی سی نیکی کا اجر یہ ہوا کہ اس کے دل سیاہ نہیں ہوا. دل سیاہ ہوگا تو سیاہ عمل اس پہ عمل کرے گا. وہ اس جادوگر کا کالا جادو تھا. کالے جادو کے لیے غور سے سمجھے گا، باریک بات ہے، کالے جادو کے لیے کالا دل مطلوب تھا، ایسا جو گناہوں اور معصیت اور سیاہ کاریوں سے اتنا سیاہ ہو جائے کہ کالا جادو جا کے اس پہ اثر کرے اور فوراً اثر ہو جائے. پر کالے جادوگر نے کہا میرا جادو تجھ پہ اثر نہیں کر رہا، ضرور تو نے کو نیکی کی ہے، ضرور تو نے کو نیکی کی ہے. انہیں کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی. سوچ سوچ کے کہنے لگا ایک پتھر ہٹایا تھا راستے سے. ہماری زندگی میں انسانیت کو خیر پہنچانا، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر زبان، ہر نسل، اور ان کی خیر چاہنا، اور چاہنا بھی ایسے کہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. کیوں؟ مسلمان کے پاس دو پیکج ہیں، ایک مرنے سے پہلے کا، ایک مرنے کے بعد کا. جو مسلمان نہیں ہے، کافر کے پاس ایک پیکج ہے، وہ ہے مرنے سے پہلے اس زندگی کو انجوائے کرو، مرنے کے بعد کا پیکج صرف آپ کے پاس ہے. تسبیح خانہ دونوں پیکج دے رہا. اگر تو ہمارے جذبے سچے ہوئے، کیونکہ مرنے سے پہلے مخلص ہونے کا دعویٰ تو میں کر ہی نہیں سکتا، تو موت کے وقت پتہ چلے گا کہ کون مخلص تھا یا نہیں تھا. اگر جذبے سچے ہوئے، کام بڑا خیر کا ہے، انسانیت کو، دکھی انسانیت کا، کیونکہ مال ہے تو پریشان ہے، مال نہیں تو پریشان، دولت ہے تو پریشان، دولت نہیں تو پریشان، یہ ایک پریشانی کی ہوائیں چلی ہوئی ہیں جسے ہم ٹینشن کہتے ہیں. کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی میں کوئی بندہ جکڑا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ان کو کسی دنیا کے ایسے مشاغل میں جہاں ان کا وقتی نظام بن جائے, اور ایک ایسا ہے ایسا نظام عرشی ان کو دے دیں جس سے ان کی دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے. آج پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے, اور اس بات اور خیر کو تسبیح خانہ پھیلا رہا ہے. یقین ان کی بات ٹھیک ہے, جس دور میں لوگ فرضوں سے چلے جائیں اور اللہ کے فضل سے محض اس کے نام کی برکت سے تسبیح خانے کی ایسا نظام اللہ کی رحمت سے چلا کہ لوگ فرضوں پہ بھی آئے اور نوافل بھی آئے اور اعمال نبوی کی طرف متوجہ ہوئے, اور اللہ نے ان کو یقین عطا کیا کہ نہیں ہم تسبیح مصلی اعمال کے ساتھ جڑیں گے, ہمارے کام بن جائیں گے اور بنتے ہیں, مسائل حل ہوتے ہیں. یہی اولیاء کی ترتیب تھی, صلحاء کی, قلندر, نقیب, نجیب, ابرار, غوث, فقیہ, ولی, ان کا نظام یہی تھا. اللہ کے ولی یہی کچھ, حبیب خدا دیں فقیران تو صدقے, فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے, ندولت تو صدقے, جنت تو صدقے, تیری زلف دے جان اسیران تو صدقے, جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا, میں ہونا پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے, او جس گودڑی وچ پلن لال حافظ, میں اس گودڑی دیاں لیران تو صدقے. یہ اولیاء کی ترتیب, صلحاء کی ترتیب ہے. جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے. غریب نواز, خواجہ غریب نواز, خواجہ غریب نواز. غریب آیا, دکھیارا آیا, پریشان آیا. غریب اصل میں کہتے ہیں پردیسی کو. لیس الغریب غریب الشام والیمن, ان الغریب غریب اللحد والکفن, سفری غریب وزادی لن یبلغنی, قوتی زوفت والموت یطلبنی. اصل غریب کہتے ہیں پردیسی کو. غریب نواز, فقیر, غریب, پردیسی جو آیا, درویش نے اس کو اس کی دکھیاروں غم کے ماروں کی راہیں دے دیں, راستہ دے دیا, مانگنا دے دیا, کوئی اللہ اللہ دے دی, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. غریب نواز. اولیاء کے ساتھ اکثر سخی لفظ لکھا جاتا ہے, سخی, اور پھر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ان کے دسترخوان پہ دو دو مہینے تین تین دن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے پہ. وہ سخی کس چیز کے تھے؟ وہ تو خود تھا ہی نہیں. وہ سخی سے مراد ضروری نہیں کہ مال کے سخی ہوں. جب ان کے پاس مال ہوتا تھا تو وہ لٹا دیتے تھے. فقیر تما نہیں کرتا, غور سے سنیے گا, تما نہیں کرتا, منع نہیں کرتا, جمع نہیں کرتا, تما نہیں کرتا, منع نہیں کرتا, جمع نہیں کرتا. وہ غریب نواز, وہ سخی کیا تھے؟ وہ سخی وہ تھے کہ ان کے پاس سینوں میں کوئی راز ہے, اللہ اللہ ہے, مخلوق کے نفع کے لیے کوئی تحفہ ہے, کوئی نعمت ہے, مخلوق کو لوٹا دی. یہی آل رسول کا زندگی کا اسلوب تھا, نظام تھا. یہی اصحاب رسول کا اور ان کے غلام, تبا تابعین اور صلحاء اولیاء جتنے بھی تھے, ان سب کا یہی ترتیب اور نظام تھا. میں حضرت لال شہباز قلندر کے متن گیا ہوں, وہاں روس کے وہ اس جگہ گیا ہوں, روس کے جہاں سے یہ تشریف لائے تھے. مجھے ان کی زندگی پہ ایسی حیرت انگیز باتیں کھلی. حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ حیران ہوا. جتنے بھی اولیاء صلحاء ہیں سب نے تسبیح خانے کا کام کیا ہے, سب نے تسبیح خانے کی ترتیب پہ انسانیت کو نوازا ہے. سخی لکھا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ, اور سخی لکھ کے کہتے ہیں حضرت کے ہاں تین تین چاند چولہا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی کے ہاں بھی ہے, اولیاء کے ہاں بھی ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں اس دن مکئی کی روٹی کھا رہا تھا جمعے والے دن, تو مجھے اپنے ساتھیوں کو سنایا, حضرت شاہ عبد الرحیم کا کی بارگاہ میں, جب ان کی خانقاہ میں, حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی خانقاہ میں گئے, فرمانے لگے کہ مہینوں مکئی کی روٹی ہوتی تھی یا پھر کچھ ہوتا نہیں تھا, حتیٰ کہ میرے پیٹ میں تکلیفیں اور بیماریاں شروع ہو گئیں, اور بعض اوقات ہمیں تین تین چار چار دن کھانے کو نہیں ملتا تھا. ان اولیاء کو سخی کیوں لکھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید سخی کا تعلق یہ ہے کہ جھولیاں بھر کے مال مال اشرفیوں کی جواہر کی دیتے ہیں. نہیں, جس طرح مال کا ہدیہ ہے اس طرح اعمال کا ہدیہ ہے. مخلوق خدا آئی سخی خواجہ غریب نواز کی آستانے پہ درگاہ پہ, آستانے اور درگاہ پہ, اور ہمارا تسبیح خانہ نام نیا نہیں ہے, اس سیڑھیاں اترنے کے ساتھ ایک فلیکس لگا ہوا ہے, وہاں پڑھیں کہ تسبیح خانہ بھی سند کے ساتھ ہے. کتنے بڑے بڑے اولیاء تھے جن کی آستانوں اور خانقاہوں کا نام تسبیح خانہ تھا. کوئی چیز سند کے بغیر نہیں ہے. اگر میرے علم کی کمی ہے میں اسے سند کے بغیر کہتا ہوں. جتنے بھی اولیاء صلحا تھے انہوں نے یہ زندگی دی ہے جو آپ تسبیح خانے میں دے رہے ہیں. ان کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں. یہی نشاندہی آج حضرت پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے. اصل چیز یقین ہوتا ہے اور انسانیت کا نفع ہوتا ہے, اور الحمدللہ بہت مطمئن ہوں اگر نیت ٹھیک ہے, اگر جذبے سچے ہیں, مخلوق کو بڑا فائدہ ہو رہا, مخلوق کو بڑا فائدہ. ہر مسلک, ہر مذہب, ہر زندگی کا انسان تسبیح خانے سے جڑا اور تسبیح خانے میں آیا اور کسی نے اسے میلی نظر سے نہیں دیکھا کہ یہ کون سے مسلک اور مذہب فرقے کا بندہ ہمارے پاس آیا ہے. یہاں لاہور میں ملتان روڈ ہے, ایک نماز کا وقت ہوا, میں ایک صاحب کا ہاں بیٹھا تھا, تو نماز پڑھنے ہم گئے. تو میں نے جب نماز پڑھی نا, یقین جانے مجھے ایسے لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. میں محسوس ہوا کہ میں کوئی ایسی جگہ آ گیا ہوں جب میں نے جرم کر دیا. لیکن ایک پل میں میرے اندر احساس آیا انہوں نے ٹھیک کیا ہے, تجھے ایسا دیکھا ہے تاکہ تیرے اندر قدردانی ہو کہ تسبیح خانے میں آنے والے کو کوئی ایسے نہ دیکھے. انہوں نے ٹھیک کیا, تجھے ایسے دیکھا کہ تسبیح خانے میں کوئی ہاتھ چھوڑ کے, کوئی ہاتھ سینے میں باندھ کے, کوئی ناف پہ, کوئی کہاں پڑھ رہے ہیں اور سب اللہ کے سامنے سجدے دے رہے ہیں. اور ہمارے ہاں اب بھی یہی لوگ بیٹھے ہیں, آئندہ بھی یہی مجمع آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک کیا تیرے ساتھ کہ تیرے اندر یہ قدردانی پیدا ہو اور تیرے اندر احساس بڑھے کہ ہمارے ہاں یہاں آنے والوں کے ساتھ ایسا نہ ہو, بلکہ محبت ہو, رواداری ہو اور پیار ہو, سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ ہو, سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ. میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں, مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ دیوبندی ہیں, میں کہ میں تو پیبندی ہوں. پیبندی کیا ہوتا ہے؟ میں کہ ہر کوئی پیبند لگاتا ہوں, اس کو پکڑ کے اس کو جوڑا, اس کو پکڑ کے. مجھے کہنے لگا آپ نجدی ہیں, میں کہنے میں تو وجدی ہوں, وجداتا ہے مجھے کملی والے کے نام پہ, آل رسول اللہ کے نام. مجھے کہنے لگا آپ بریلوی ہیں, میں کہ نہیں دیوبندی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ شیعہ ہیں. اور کچھ کمریوں کو یاد, میں نے جب یہ بات سنی نا کہ ویرانے میں ایک ڈرائیور نے کہا مجھے یہ ملا, ایک بندے نے کہا مجھے یہ ملا, تو میں نے اپنے احباب کو ایک شعر سنایا, کچھ کمریوں کو یاد, کچھ بلبلوں کو حفظ. کچھ کمریوں کو یاد, امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد یہ شعر پڑھا کرتے تھے. کچھ کمریوں کو یاد, ان کی کتاب ہے غبار خاطر, اس میں ہے یہ. کچھ کمریوں کو یاد, کچھ بلبلوں کو حفظ, عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں, عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں. جس جگہ میں جاؤں, وہ آپ ابکری والے ہیں نا, آپ کا یہ وظیفہ پڑا تھا, آپ کی یہ تصویر پڑی تھی, آپ کی یہ پوسٹ آئی تھی, اور ہمارا وہ مسئلہ حل ہوا, ہماری وہ مشکل دور ہوئی, ہماری وہ پریشانی دور ہوئی. سچ پوچھیں اگر نیت سچی ہے, اگر جذبہ سچا ہے نا, کام بڑا زبردست ہے. اور یہی کام سارے اولیاء صلحاء اللہ کے ولی درویش یہی فیض مخلوق میں بانٹتے گئے تھے, اس لیے ان کے نام کے ساتھ سخی تھا. آج لفظ سخی کی سمجھ آئی ہے؟ آپ کو یاد ہے میں نے ایک درس میں لال شہباز کلندر کی پوری درس میں, پتہ نہیں درس نمبر کون سا ہے مجھے یاد نہیں, اس کی پوری وضاحت کی تھی اور باقاعدہ حوالوں سے, اور میں نے لفظ ملنگ اس کے حوالے دیے تھے۔ یہ ایک بہت مبارک لفظ ہے۔ یہ اور بات ہے، ہمیں اس کی شکل کسی اور شکل میں ملتی ہے۔ مل کہتے ہیں پہلوان کو، کھٹ مل، کھاٹ کا پہلوان ایسا ہے جینا دوبھر کر دیتا ہے۔ مل، انگ، مل اور انگ کو جمع کریں بن جاتا ہے ملنگ، مل انگ۔ ایسا شخص جس کے انگ انگ پہ اس کی پہلوانی چلے، اپنی طاقت سے نفس اور شیطان کی طاقتوں کو روکے اور اللہ کی اور اس کے حبیب کی غلامی میں، اس کو ملنگ کہتے ہیں۔ جس کا پل پل کملی والے کی غلامی اور آل رسول کی غلامی، اصحاب رسول اولیاء کی غلامی سے نہ ہٹے، اور ایسا طاقتور پہلوان ہو۔ جب طاقتور پہلوان ہوتا ہے وہ اپنے حریف کو لٹا کے پھر ہلنے نہیں دیتا، ہاں اس کے سینے پہ چڑھ جاتا ہے اور ہاتھ مارتا ہے۔ وہ پہلوان جو انگ انگ پہ پہلوانی کرے، جس کی انگ انگ پہ نفس اور شیطان کی حکمرانی نہ ہو، اللہ اس کے حبیب کی حکمرانی ہو، وہ ہے ملنگ۔ یہ ماورا نہر، یہ وہاں سے لفظ آیا ہے، سمرقند، بخارا، تاشکند سے، ترمز سے میں گیا ہوں، ایک دفعہ نہیں گیا، چند بار گیا ہوں، وہاں سے آیا ہے لفظ۔ یہ اور شکل ہے کہ ہم نے اس کی شکل اور دیکھی ہے۔ لفظ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے۔ لال لال، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہاتھ پیڑ کو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، او چی لینا چلیاں چ وڑ کے ہو، بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ کہ بلے شاہ جب تک دودھ میں جاگ نہیں ڈالے گا، دہی نہیں ڈالے گا، دودھ نہیں مکھن نکالے گا، جتنا اس کو کڑھاتا جا، آگ میں رکھتا جا، وہ لال تو ہو جائے گا۔ بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمتا، دا جاگ کے بغیر دودھ نہیں جمتا، کسی مرشد کسی رہبر کے بغیر دودھ نہیں جمتا، پویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، جتنا اس کو دودھ کو کڑاتا جا لال تو ہو جائے گا۔ عشق الہی میں، محبت الہی میں، اور اس کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، ناگواریاں آئیں، خدمت کرنے والوں کو ناگواریاں لازم آتی ہیں، تسبیح خانے میں چلنے والوں کو ناگواریاں لازم آتی ہیں، لیکن وہیں خدمت پہ، عبادت پہ، تسبیحات پہ، معاشرے کی باتیں، ٹانٹ، اعتراض، اس پہ اگر صبر سے چلتا رہا، یہ عشق میں لال ہوتا جائے گا، یہ محبتوں میں جتنا آگ میں جائے گا، کس کا آگ میں، ناگواریوں کی آگ، قربانیوں کی آگ، مجاہدوں کی آگ میں، اتنا لوہا لال ہوتا جائے گا۔ لال، جب یہ لال ہوگا، اللہ پاک جل شانہ اس کو طی الارض عطا فرمائیں گے۔ طی الارض میں شیخ الحدیث نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، اور ہمارے اکابر نے بے شمار کتابوں میں اس کے واقعات لکھے ہیں، پہلا قدم ولی کا، جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ 1400 میل کا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کا پہلا قدم 1400 میل کا ہے۔ شہباز کرے پرواز، وہ شہباز لاہوتی، وہ شہباز ملاکوتی، لپاک اس کو پھر پرواز عطا فرماتے ہیں، دلوں کی پرواز، روح کی پرواز، من کی پرواز، دعاؤں کی پرواز، ان کی پرواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کشتی میں بیٹھے ہیں، اور کشتی میں بیٹھے ہوئے خستہ حالت تھی، اور لوگوں نے جو ہے ان پہ چھلکے پھینکنے شروع کر دیے، مذاقیں کرنی شروع کر دی۔ کنڈکٹر آیا کرایہ لینے والا، انہوں نے کہا بابا کرایہ دو، ایک درہم کرایہ دیا۔ اس نے کہا میں بھی مذاق میں حصہ ملاؤں۔ انہوں نے بابا جی یہ تو سکہ 2 نمبر ہے، کھوٹا ہے، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، اور دے۔ انہوں نے بابا میرے پاس تو تھا ہی یہی۔ اس نے کہا، سب نے کہا اس بابے کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو۔ جب دیکھا نا کہ اب یہ سمندر میں پھینکنے لگے، ایسے اوپر دیکھا، یہ قبولیت کی پرواز ہے، یہ شہباز لاہوتی ہے جس کی عرشوں کے اربوں میل دور اوپر ایک وسیع سطح ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اربوں، ایک پل میں ایسے دیکھا۔ اور کشتی کے چاروں طرف منہ میں مچھلیاں سکے لے کے آئیں, دیکھا ہاں میرا یہ سکہ ہے, بابا یہ سکہ تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے واسطے معاف کر دیں, ہم نے تجھے پہچانا نہیں, کن فی دنیا غریب, دنیا میں ایسے وقت گزارو تمہیں کوئی پہچان نہ سکے. زندگی میں جو تسبیح خانے کی محنت اللہ ہم سے کرا رہا, اگر جذبہ سچا ہے تو یہی کام اولیاء کر کے گئے تھے, صلحاء کر کے گئے تھے, ہمارے اکابر کر کے گئے تھے, اور ہمارے اکابر کی نبضیں تھیں کہ ہر اسٹیشن پہ یہ بٹھا دو, ہمارے اکابر کی نبضیں تھیں. چونکہ کام چھوڑے ہوئے زندگی گزر گئی, اب مجھ جیسے فقیر نے اگر یہ آواز لگائی ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کہاں سے لایا. اس وظیفے کا یہ فائدہ ہے, اس تسبیح کا یہ فائدہ ہے, اس عمل کا یہ فائدہ ہے, یہ کہاں سے لے آیا, کہاں سے لایا؟ مجبوراً ہمارے مخلصین کو ایک پیج بنانا پڑا, اور جب سے پیج آیا ہے مجھے بے شمار لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا جو بندہ کوئی بات کرتا ہے ہم اس کو پیج پیش کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں تھا لیکن ہر چیز کے ساتھ حوالہ ہے, سند ہے, حوالہ ہے, سند ہے. کام چھوڑے زندگی گزر گئی, پھر یہ وظائف تسبیحات تعویذات کا شعبہ ہم نے کہیں اور سونپ دیا ہے, میں کیا کروں؟ یہ ورثہ ہمارے اکابر کا تھا, ہمارے بڑوں کا تھا, ہم نے کہیں اور سونپ دیا, چھوڑ دیا اس کو. ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, میں پڑھ رہا تھا یقین یعنی کتاب رکھ کے میں رونے بیٹھ گیا, ان کی سوان ہے, پر میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑوں بڑوں کے استاد, دارالعلوم کے بڑے شیخ الحدیث ہیں, بڑی ہستی ہیں, حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں, اور آپ لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں, تعویذ دیتے ہیں اور پھونکے مارتے ہیں, آپ کو یہ زیبا نہیں ہے, یہ لفظ ہیں, آپ کے شایان شان نہیں ہے. کہا کہ ایک بات فرمائی, آزردہ ہو کے رنجیدہ ہو گئے, فرمایا اگر تم نہیں کرو گے تو لوگ پھر ہندوؤں کے جوگیوں کے پاس جائیں گے, دین بھی دیائیں گے, عقیدہ بھی دیائیں گے, مذہب بھی دیائیں گے, اگر تم نہیں کرو گے تو. بڑوں کی نظریں کہاں تھی؟ مجھے ابھی ہمارے بیٹھے ہیں ساتھی صوفی صاحب کہنے لگے کہ میں ایک عالم کے پاس گیا, مجاہد تھے, کہنے لگے مجھے سید نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا سید احمد شاہ اسماعیل شہید صاحب کے پاس. میں ابھی پرسوں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, حضرت شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ, ان کے پاس جا ان کے مزار پہ اور جا کے کہے ہمیں 100 مسجدوں کا خرچہ چاہیے, دیں, ہم نے 100 مسجدیں بنانی ہیں پہاڑوں میں ادھر ادھر جہاں مسجدیں نہیں ہیں, ہم نے حضرت 100 مسجدیں بنانی ہیں. سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا, وہ کہتے ہیں مجھے, اس بندے کا نام جاوید وڑائچ, گجرات کا بھیجا, عقل تو نہیں ہے. وہ کہتے میں گیا اور میں نے حضرت کو جا کے پڑھ کے ہدیہ پیش کیا اور عرض کیا کہ حضرت میرے مرشد نے بھیجا ہے اور میرے مرشد فرماتے ہیں 100 مسجدوں کا ہمیں خرچہ چاہیے, ہم نے 100 مسجدیں بنانی ہیں, خرچہ عنایت فرمائیں, دعا فرمائیں. گڑ گڑا کے کہے کہ آ گیا, کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت خوش تھے, کہا کہ بھی 100 مسجدوں کا خرچہ ہو گیا, نظام بن گیا سر. حضرت قاری مطیس رحمۃ اللہ کی کتاب جلد 2 میں لکھا ہے کہ میں کھڑا تھا, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پریشان کھڑے تھے, یا ہم نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے, مجھے کہنے لگے مولوی طیب ادھر آؤ, میں گیا, فرمانے لگے کہ دارالعلوم کا راشن ہر چیز ختم ہو گیا ہے, کہاں سے لائیں؟ اور پھر حضرت نانوتی مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کی طرف اشارہ کیا, ان سے جا کے کہو اور اونچا اونچا کہنا کہ خود مدرسہ بنا گئے ہیں, ہم کہاں سے لائیں, خود خرچہ پورا کریں, ہمارے بس میں نہیں ہے, نہ تنخواہیں دی ہیں, طالب علم بھی سب بھوکے ہیں. میں نے کہا مجھے تو کہتے کہ تم مسجد میں جا, مجھے فرما رہے ہیں. پھر میں نے کہا بڑی کی بات ہے, سوچنا چھوڑ, میں حضرت کی بارگاہ میں گیا
اور حضرت کے مزار پہ جا کے عرض کیا کہ حضرت مجھے حضرت مولانا حسین احمد مدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے اور ایسے ایسے فرمایا ہے کہ بھئی خرچہ ہم سے نہیں ہوتا، اور ایسے ایسے جو بھی پیغام دیا میں نے اونچی آواز میں کہہ دیا۔ کہا اس کے بعد پھر کبھی فاقہ نہیں آیا، کبھی پھر فاقہ نہیں آیا۔ اونچی باتیں ہیں اہل اللہ کی، اللہ کے ولیوں کی اونچی باتیں ہیں۔ اونچی باتیں ہیں، یہی زندگی کی ترتیب جو ہمارے اکابر کی ہے۔ بس اکابر سے اگر ہٹیں گے تو گمراہی ہے۔ جو ہمارے اکابر کی ترتیب ہے، یہ تسبیحانہ پوری امت کو دے رہا ہے، سارے عالم کو دے رہا ہے۔ اگر شرک تھا تو میرے اکابر شرک کبھی نہیں کر سکتے، میرے اکابر ہمیں سچی زندگی سرت ترتیب پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہماری عقل میں کمی آ سکتی ہے، نہ ان کے علم میں کمی، نہ ان کے عقل میں کمی، نہ ان کے شعور میں کمی، نہ ان کے انتخاب میں کمی۔ یہ اولیاء صلحہ کا ایک نظام ہے جس کو ہم تسبیحانہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے جذبوں کو خیر عطا کرے، اللہ پاک ہمارے جذبوں کو، معذرت ہے تھکا ہوا ہوں، پھر اب اگلی نشست، اگلا نظام، سفر در سفر، ایک وقت آئے گا سفر کٹ ہی جائے گا۔ اللہ پاک اگلے سفر میں عافیتیں عطا فرمائے۔ تو اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے۔ مراقبے کی تھوڑی سی ترکیب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہاں، یہ درس ہے 7 مئی 2019، دو رمضان بعد نماز تراویح کا، کہ کلندر کی حقیقت۔ میں نے جب کلندر کے لفظ کلندر کو بیان کیا، کلندر لال کی وضاحت، شہباز کی وضاحت، کلندر کی وضاحت، یہ درس ہے 7 مئی 2019، 7 مئی 2019 دو رمضان تراویح کے بعد کا درس ہے، ہمارے نیٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے۔ ذکر زبان کی عبادت ہے، یاد رکھیے گا، ذکر زبان کی عبادت ہے اور مراقبہ دل کی عبادت ہے۔ اجڑے دل کو آباد کر، اجڑے دل کو آباد کر، کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن تھیسی زمین اندر دفن، دفن پوشاک ہوسی تیرا کفن، کر گن عمل اج وقت ہے۔ یہ دل کی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے۔ اچھا، پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ سر جھکایا، تصور کیا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، بس یہ سادہ سی ترکیب۔ بیٹھے ہیں، جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیرے بارے منت درباں کیے ہوئے، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ عادت تو بنائے، ایک وقت آئے گا وہ عبادت بن جائے گی۔ سر نیچے جھکا کے ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور میں ڈوب جائیں گے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، پھر اپنے گھر میں تنہائیوں میں اس کی مشق کریں، مشق کریں، یہاں تھوڑی سی مشق ہے، تنہائیوں میں اس کی مشق کریں۔ سچ بتاؤں، میری طرف دیکھیں، کچھ بھی نہ ملا، پر اللہ کے ہاں یہ مجاہدہ اور قربانی، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ قیامت کے دن میرے اللہ فرمائیں گے، اچھا تو ان لوگوں میں سے تھا، اولیاء بڑے بڑے مراقبے کرتے تھے کئی کئی سال، کئی کئی دن، تو انہی میں سے تھا، پا نہ سکا، پر اصل مطلوب تو میں تھا نا، سارے مراقبوں ساری تصویروں کا مطلوب تو میں تھا، آج میں موجود ہوں، جا جنت کے جس دروازے سے چاہ چلا جا۔
کیوں؟ میں جو ساری زندگی حج کی نیت کرتا رہا، محنت کرتا رہا، حج نہ کر سکا، اللہ اسے قیامت کے دن کامل حاجیوں کے ساتھ کھڑے کرے گا۔ مراقبہ کرتا رہا، دل کی آنکھ کھلی نہ سکی غفلت سے، پر محنت کرتا رہا، اے جوش جنون بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے۔ مراقبہ کر نہ سکا، پہنچ نہ سکا، پر ایسی شکل بنا لی، شکل بنا لی، شکل بنا لی۔ اللہ کو چھوٹی سی نیکی بھی پسند ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سب کو ڈبو دو، اور جو فرعون کے جادوگر ہیں نا ان کو بچا لو۔ یا اللہ، یہ جادوگر تو تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب موسیٰ کا روپ دھار کے آئے تھے، ان جیسا چوہا پہن کے، ان جیسا عصا لے کے، ان کی شکل بنا کے آئے تھے، یہ شکل مجھے پسند ہے، ان کو عذاب نہ دو۔ واہ مولا واہ، تھوڑی سی شکل تو بنا لے اس کی تلاش کرنے کی۔ اس کو تلاش کرنے کی تھوڑا سا روپ ہی دھار لے۔ کریم ایسا ہے، کہتے ہیں رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لے۔ ساری دنیا بہروپیے کو پسند نہیں کرتا، میرا اللہ کہتا ہے چلو بہروپیا بن جا، ویسی شکل بنا لے، ویسی صورت بنا لے، میرے ہاں قبول ہے۔ وہ بہروپیے تھے، فرعون کے جادوگر بہروپیے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم تو بہروپیے بنے ہو، پر میرے موسیٰ محبوب کی، میرے پیغمبر کی شکل بنا کے آئے ہو، یہ شکل بھی قبول ہے۔ فرمایا کہ سب کو قتل کرو، سامری کو چھوڑ دو، جس نے بچڑا بنایا تھا موسیٰ، جس نے لوگوں کو شرک پہ لگایا تھا، ظالم نے، میں چھوڑ دو۔ فرشتے نے پوچھا یا اللہ کیوں چھوڑیں؟ فرمایا سخی ہے، سخی ہے، اپنی موت خود مر جائے گا، اس کو قتل نہ کرو، باقی سب کو قتل کر دو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ بڑا کریم ہے، انوکھا نظام۔ اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، اللہ کے نام کا سخت تصور دھیان کے ساتھ ڈوب کے پھر اپنے گھر میں اس کی مشق کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، سر جھکا کے اللہ کے نام کے تصور میں ڈوب جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين یا ذل جلال والاکرام. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، دل کی دنیا آباد فرما، جذبوں کی دنیا آباد فرما، من کی دنیا آباد فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے دل کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، ہماری دنیا آخرت میں خیریں عطا کر دے اور ہماری دنیا آخرت میں برکتیں عطا کر دے. جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. دور پرے سے تیری بندیاں اور بندے آئے ہیں تجھے منانے کے لیے، تجھ سے پانے کے لیے، مشکلیں ٹلوانے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرانے کے لیے. تو جان تیرے بندے جانے میرا مولا، میں تو فقیر ہوں، ڈاکیاں ہوں بانٹنے والا، نہ میرے پاس کچھ ہے نہ میرا کچھ ہے، سب کچھ تو تیرا ہی ہے. وہ اپنے بندوں کو خالی نہ لوٹا، تیری منت ہے. تیری مہربانی ہے. کوئی غموں کا، کوئی دکھوں کا، کوئی مشکلات کا، کوئی پریشانیوں کا، کس کا دل ویران، کس کی نظریں ویران، کس کے جذبے ویران، تیرے بندے ہیں مولا. جب تیرے ماننے والے کم ہو جائیں تو مولا پھر یہ کمزور ماننے والوں کو قبول کر ہی لے. ہم تجھے مانے نہ مانے، تجھے کون سی کمی ہے؟ سارا جہان تجھے چھوڑ جائے، تو رب ہی رب رہے گا، پر اگر تو ہمیں چھوڑ گیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے. آج اگر مولا تیری اماں ہوتی نا، اماں کے پاس جاتے، کیا اپنے بیٹے کو کہیں ہم سے ناراض ہے، ہم نے جی بھر کے تیرے بیٹے کو ستایا دکھایا، اپنے بیٹے سے کہیں راضی ہو جا. اگر مولا تیری کوئی بیٹی ہوتی ہم اس کے قدموں پڑ جاتے، ابا سے کہیں ابا مان جائے. پر کیا کریں، تیرا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، تیرا تو کوئی شریک نہیں. مان جا میرا مولا، دنیا آخرت کی خیریں دے دے، حفاظت کفایت کفالت دے دے. اپنی کسی بندی اور بندے کو دنیا کے جس کونے میں ہیں خالی نہ بھیج، ان کی جھولیاں بھر دے، مالا مال کر دے، ان کی دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے، ان کو دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے، ان کو دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.